یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان, اس نے ہمیں دنیا کی تمام تر مادہ پرستیوں, خواہشات نفسانیہ, تمام تر انحرافات کے باوجود, 1400 سال کے فرق کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے. سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے پیروکاروں میں قرار فرمائے, وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جہاں ایک طرف سے فطرت کا سہارا لیا جو انسان کے لیے معلوم ہے یا کم از کم معروف ہے, مشہور ہے, فطرت کسے کہتے ہیں, جہاں خدا تعالیٰ نے اس فطرت کو بہت زیادہ استعمال کیا قرآن کریم میں اپنے دین مبین کے اندر, اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزوں کو دین سمجھانے میں استعمال کیا جن کو عام لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, انہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن بعض اوقات اتنا آسان ہونے کے باوجود ہم لوگ شاید کچھ مفاہیم کے عادی ہو جاتے ہیں, شاید کچھ اصطلاحات کے عادی ہو جاتے ہیں, تو ان اصطلاحات کو جس طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا ہم نہیں سمجھ پاتے, اور جس طریقے سے ہمیں جان لینا چاہیے تھا شاید اس کے اندر ہم سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. اس خاطر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے, لیکن جب اس کے اوپر غور کرنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں, جس طرح ہم سمجھ رہے تھے شاید ہمیں نہیں معلوم, اور شاید ابھی بہت وقت لگے گا کہ ہم ان کو سمجھ پائیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں, اسی کو ابتدان دہرا کر پھر مطلب کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. مثلا ایک اصطلاح جو میں اور آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور قرآنی اصطلاح بھی ہے، روایات کے اندر بھی بہت آئی ہے، ہماری زبان پر بھی ہے، وہ ہے صراط. اب کبھی ہم صراط کو ایک خاصیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے صراط مستقیم، اور کبھی ہم صراط کو ایک اور کیفیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے پل صراط. صحیح. اب یہ پل صراط ذرا سا عجیب ہے ویسے، چونکہ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور پل صراط یعنی راستے کا پل، تو یہ تھوڑا سی عجیب ہے یہ اصطلاح. اچھا آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ اگر آپ سے میں کہتا پل صراط آپ جانتے ہیں، تو کیا کوئی ہوتا جو کہتا کہ میں نہیں جانتا؟ یہ سب جانتے ہیں پل صراط. اچھا اگر میں کہوں صراط مستقیم، تو کیا کوئی ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو بھائی اگر تم نہیں جانتے تو یہ جو سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا کہہ رہے ہو پھر؟ تو پل صراط بھی پتہ ہے، صراط مستقیم بھی پتہ ہے، لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو پل صراط ہے صراط مستقیم ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کرو کہ یہ کیا ہے. تو مثلا روایات میں پل صراط اور صراط مستقیم کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ یہ پل صراط، یہ جیسے میں نے عرض کیا پل صراط ذرا سا عجیب سی اصطلاح ہے، لیکن فرض کر لیجئے ہم استعمال کر لیتے ہیں پل صراط. پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا واقعاً کوئی پل ہے؟ واقعاً کوئی پل ہے؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس اس سے زیادہ بیان بھی ہے. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر سے چلنا ہے، اور چلنے میں اگر کوئی لڑکھڑایا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا. گویا یہ پل جہاں کہیں بھی ہے، اچھا یہ پل محشر کے بعد ہے کہیں پر، میدان حشر سے پہلے نہیں ہے، یہ میدان حشر کے بعد آتا ہے، اور یہ جنت اور جہنم سے پہلے ہے کہیں. اس کا ریزلٹنٹ ایکچولی جنت یا جہنم ہے، کیونکہ پل صراط سے اگر کوئی گرا تو وہ جہنم میں ہے. اور اس تعبیر میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے مسامحہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ بعض روایات نے بتایا کہ یہ جو پل صراط ہے یہ در حقیقت جو آتش جہنم ہے یہ اسی کے اوپر ہے، اسی کے اوپر ہے. یعنی اگر کوئی پل صراط پہ چلے اور اس کے پاس وہ حفاظتی چیزیں نہ ہوں جو ہونی چاہیے، تو وہ جل جائے گا، تو جل جائے گا. یعنی پل صراط پہ چلنے والے کو اگر حفاظتی چیزیں میسر نہ ہوئیں تو جلنا یقینی ہے، جلنا یقینی ہے. اس نے پل صراط جہنم میں نہیں ہے، لیکن پل صراط کو آگ ضرور لگ رہی ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر حفاظتی بند کے ساتھ نہیں آیا ہے تو اس نے جل جانا ہے. اچھا یہ ہو گیا پل صراط، بال سے زیادہ باریک ہے اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اچھا اب تصور یہ ہے کہ یہ جو آخرت ہے یہ ہماری ہی دنیا کا نتیجہ ہے، جو کچھ دنیا میں ہے وہی آخرت بنتی ہے، آخرت کوئی نئی چیز نہیں بنتی، ہمارے ہی اعمال آخرت بناتے ہیں، ہمارے اعمال آخرت بناتے ہیں. تو مثلا سعدی شیرازی کا ایک واقعہ مشہور ہے، اب نہیں معلوم کتنے اور لوگوں سے بھی مشہور ہے، لیکن پاکستان میں اس کو سعدی شیرازی کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے. ممکن ہے اس کا کوئی اور اصل کہنے والا ہو. تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کہیں سے آگ لے کر آؤ، چونکہ اس زمانے میں ماچس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لائٹرز وغیرہ، تو وہ کہیں پہ اگر آپ کو گھر میں رات کو آگ بجھ گئی ہے اور صبح کو لکڑیوں میں آگ لگانی ہے تو آگ کہیں اور سے لانی پڑے گی آپ کو. تو بچے سے کہا کہ جا کے آگ لے کر آؤ. اس نے کہا کہ میں کہاں سے لے کر آؤں، شاید ٹالنے کے لیے، شاید نہ لانے کے لیے، یا واقعاً سوال کیا. تو وہ ماں بھی شاید کہیں غصے میں بھری بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ جہاں سے بھی لاؤ جہنم سے لاؤ. تو اس نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی، ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، یہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ لے کر جاتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لے کے نہیں جاتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں جو یہاں ایسے نظر آتے ہیں وہاں ویسے نظر آتے ہیں. نعوذ باللہ کسی نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، یہاں پہ ایسے نظر آیا ہے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آگ لگی ہے، وہاں پہ آگ. تو ہم لے کے نہیں گئے، ہم نے لگائی ہے، ہم نے لگائی ہے. یہاں پہ وہ آگ نظر نہیں آئی ہے، وہاں پہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، انہیں شعلوں کے درمیان سے پل صراط نے گزرنا ہے، اور اس پل صراط پہ بندے نے گزرنا ہے، اس پل صراط پہ بندے نے گزرنا ہے. اچھا، یہ جو پل صراط ہے، اس کا پل کا ظاہر ہے ایک لمبائی میں کنارہ ہوتا ہے، لمبائی میں دو کنارے ہوتے ہیں، لمبائی میں ایک ادھر ایک ادھر. ادھر سمجھ لیجئے محشر ہے، اور پل صراط کا وہ والا کنارہ، وہ والا کنارہ جنت ہے. یہاں محشر سے شروع ہو رہا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا آپ ذہن کو اور استعمال کر لیں، محشر سے شروع نہیں ہو رہا، دنیا سے شروع ہو رہا ہے، دنیا سے شروع ہو رہا ہے، محشر سے شروع نہیں ہوگا. پل صراط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ دنیا سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس وقت پل صراط پر ہیں، اس وقت ہم پل صراط پر ہیں. اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی پل صراط میں تو آگ تھی، جو پل گزرتا تھا وہ آگ کے اوپر سے تھا، یہ طے تھا کہ اس دنیا کے اندر وہ آگ نظر آئے گی؟ کیا یہ طے تھا یا نہیں، مرنے کے بعد نظر آئے گی؟ طے یہ ہوا تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے نفس کو ختم کر کے مر جائیں گے ان کو تو نظر آ جائے گی، لیکن جو لوگ اپنے نفس کو مار کے نہ مرے انہیں نظر نہیں آئے گی. قرآن کریم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، یا روایات کے اندر بھی آیا، روایات کے اندر موت اختیار کرو اس سے پہلے کہ موت آئے. کون سی موت؟ اختیاری موت، اپنے نفس کی موت، اپنے نفس کے اوپر ایسی گرفت کہ جس کے بعد وہ شہوات کے اوپر نہ جا سکے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا نا جو بلاغہ سے، شاہد علی ذلک العقل، اس بات کے اوپر عقل کب گواہی دے گی؟ جب وہ اسر الہوا سے، اذا خرج من اسر الہوا، جب وہ ہوا و حوث کی قید سے آزاد ہو جائے گی. جب وہ ہوا و حوث کی قید سے آزاد ہو جائے گی تو در حقیقت یہ نفس مر چکا ہے، پازیٹیو سینس کے اندر. چونکہ نفس مر چکا ہے تو اس کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو عام لوگوں کو مرنے کے بعد نظر آتا ہے، تو وہ آگ دیکھ پائے گا جو عام لوگ مرنے کے بعد دیکھ پائیں گے. تو پل صراط کب شروع ہوئی ہے؟ پل صراط ہمارے یہاں آتے ہی شروع ہو گئی ہے. اب ہم اسی پل صراط پر ہیں. اچھا، اس پل صراط کا جو لمبائی کا ایک کونا ہے وہ یہاں دنیا سے شروع ہوتا ہے، لمبائی کا دوسرا کونا جنت کی طرف جاتا ہے. ان بٹوین کیا ہے؟ ان بٹوین وہ شعلے ہیں جو کس نے بھڑکائے؟ انشاءاللہ کہ ہم نے نہیں بھڑکائے، گناہ کرے گا تو بھڑکیں گے، انشاءاللہ کہ نہیں بھڑکائے ہوں گے، کرے گا گناہ تو بھڑکیں گے. اچھا، یہ جو پل چلتا ہے اس کا ایک رائٹ اور لیفٹ پر مارج بارڈر ہوتی ہے. پل آپ نے دیکھا ہے کتنا ہی چوڑا کیوں نہ ہو، رائٹ لیفٹ پہ ایک بارڈر ہوتی ہے. رائٹ لیفٹ کی اس کی بارڈر کیا ہے؟ روایت نے کہا اس کی ایک سائڈ کی بارڈر ہے صلہ رحم، دوسری سائڈ کی بارڈر ہے امانت داری. اگر کسی نے صلہ رحم میں کوتاہی کی تو یہ تو آلریڈی بال سے زیادہ باریک ہے، تو اس کا مطلب دیر از نو بارڈر. اگر کسی نے صلہ رحم میں کوتاہی کی تو رائٹ سائڈ کی بارڈر اس کی گئی، تو یہ تو ویسے ہی بال سے زیادہ باریک تھا، تو بچے گا کیا؟ اور لیفٹ کی بارڈر بھی جائے گی اگر امانت دار بھی نہ ہوا. اچھا، اس کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ نیچرلی کی آگ کے اندر جائے گا. کون سی آگ؟ جو اس نے باقی اعمال سے لگائی ہوگی. اچھا، اب ایک آدمی کو تصور کریں کہ جس نے نعوذ باللہ کچھ اعمال سے آگ لگائی ہے، لیکن امانت داری اور صلہ رحم میں اچھا ہے، اس کا مطلب اس کی تھوڑی بچت ہے. کیوں؟ ابھی پل کے اوپر ہے، یہ ہے آگ کے اندر لیکن رہے گا پل کے اوپر. اچھا، کسی نے اگر اعمال سے آگ بھی لگائی ہے اور صلہ رحم اور امانت داری بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اچھا، اب ایک اور اس کا ساتھ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے کہ یہ مستقیم ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے. اچھا، اور ہم خدا سے بار بار کہہ رہے ہیں خدایا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے سیدھے پر ہی ہمیں ہدایت دے دے. اچھا اگر کوئی خدا کی ہدایت کو نہ لے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سیدھا نہیں ہوتا، پھر یہ گھومتا ہے. اچھا گھومنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہوگا تو جنت میں جائے گا، گھومے گا تو کہاں جائے گا؟ نیچے کیا تھی؟ نیچے آ گیا. کس نے لگائی ہے؟ ہم ہی نے لگائی. اگر لگائی ہے، یہ صراط مستقیم ہمیں پتا تھی؟ ہر روز سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے تھے؟ پھر ہم ابھی جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو صراط مستقیم سوچی تھی کیا؟ پھر فاتحہ کا ثواب بن رہا ہوگا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نماز بے حیا برائی سے کیوں نہیں روکتی، تو میں اس سے کہوں گا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور فاتحہ ہم پڑھ نہیں رہے تو نماز بے حیا برائی سے کیسے روکے گی؟ ابھی تو ہوا ہے صراط مستقیم، یہ تو بہت کہانی باقی ہے. نام اعمال کسے کہتے ہیں؟ بہت کچھ باقی ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دین تھا پانچ وقت کی نماز پڑھنا، چند روزے رکھنا، ایک آدھ حج کر لو، باقی چھوٹے موٹے کام کاج، دین پورا ہو گیا. دین یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ کچھ ہو رہا ہے، اور وہی نصیب ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. یہ دین ہے. دین کہتا ہے غور کرو. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ ہم سے قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ خدا کہہ رہا تم بھول جاؤ گے ہم امتحان نہیں لیں گے، ہم ہر چیز کا امتحان لیں گے. اب آپ تصور کیجئے، میں ایک دنیاوی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنی ٹیچنگ کے سابقے کو استعمال کرتے ہوئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. ٹیچنگ کے سابقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ جب کبھی ٹیسٹ لیتے تھے بچوں سے یا ایگزام لیتے تھے، تو کبھی ان سے کہتے تھے کہ بیٹا یہ چند چیپٹرز ہیں، ان میں سے ایگزام آئے گا. جب بعض اوقات کہتے تھے نہیں چیپٹر میں سے نہیں آئے گا، پورے سلیبس میں سے آئے گا، پورے سلیبس میں سے آئے گا. جب بعض اوقات ان سے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا ذرا دیکھ کے تیاری کرنا چونکہ پیپر تھوڑا سخت ہوگا. اچھا بعض اوقات ان کو کہتے تھے کہ بیٹا یہ وارننگ ہے، اس میں کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ ہلکا ہوگا. اچھا بعض اوقات بہت ٹائٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا ذرا اے گریڈ لا کے دکھاؤ. تو جب ہم وارننگ اس ٹائپ کی کرتے تھے کہ کوئی ذرا اے گریڈ لا کے تو دکھائے، تو بچے سمجھ جاتے تھے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ بہت بڑی کہانی ہوگی، اب پیپر سخت ہوگا. اچھا خدا، نبی، امام، اولیاء سب کہہ رہے ہیں امتحان سخت ہے، راستہ بہت سخت ہے. اچھا ہمارا دل ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ آسان ہوگا. کس کی بات مانوں؟ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سخت ہوگا. اب میں نہج البلاغہ میں سے شاید کچھ جملے نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سخت ہوگا، ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ آسان ہوگا. اچھا انشاءاللہ کو تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی میں کیا کیوں اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا چاہوں گا، میں بھی کہوں گا انشاءاللہ آسان ہوگا. لیکن سوال یہ کہ ان بیانات کا کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پر یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مختصر صراط مستقیم کے بارے میں عرض کیا، اس کے بعد اگر میں صلہ رحم میں کوتاہی کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پر جو دو سپورٹ ملی ہوئی تھیں ان میں سے ایک کھو گیا. اچھا اگر امانت داری میں کوتاہی کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سپورٹ بھی گئی. اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے میں صراط مستقیم پہ کیا رہوں گا، تھوڑا سا حساب کر لے میں نے زندگی میں امانت داری میں کتنا اسکور کیا ہے. اچھا امانت داری کے اسکور کو کیسے سمجھوں؟ ایک وہ امانت داری ہوتی ہے جو کسی نے 25 آدمیوں کے سامنے مجھے دکھا کر کوئی چیز دے دی تو مجھے تو واپس کرنی پڑ جائے گی. ایک وہ امانت داری ہوتی ہے جس میں کسی نے کچھ نہیں دیکھا لیکن دیکھنے والا خدا ہے. بات بھی کوئی کروڑوں کی نہیں ہے, بات چند روپے کی ہے لیکن مال خدا کا ہے. اور اگر کہیں معاملہ مال سے نکل کر ہدایت پر آ گیا, اب بتاؤ امانت داری کیا ہے, امانت داری کسے کہتے ہیں؟ اچھا بات اگر عزت پہ آ گئی, کسی انسان کی عزت پہ. عزیزان محترم, ایک ایک چیز کو سوچ کے پتہ چل رہا ہے کام آسان نہیں ہے, کام بہت سخت ہے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے بچنے کا اور نجات کا, عبودیت, اللہ کی بندگی. لہذا بظاہر شاید اس وجہ سے صراط مستقیم طلب کرنے سے پہلے بندے سے کہا کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, بندگی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور نصرت مدد خدا ہی سے طلب کرنی ہے, اور خدا پورے نظام کے ساتھ, خدا, قرآن, نبی, خاندان عصمت و طہارت, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ہر روز کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نئے آتے ہیں, ہر روز کچھ لوگ نئے آتے ہیں. جو نئے آتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو ان حضرات کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ آپ اگر زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں, اور اگر آپ رکنے پر کسی بھی وجہ سے مجبور ہی ہیں تو اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں, سن ہی لیں, نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ مولا نے کس طریقے سے اصطلاح کی تعریف فرمائی, جس کو ہم نے عزت سمجھا, امام نے فرمایا نہیں یہ عزت نہیں ہے, تمہیں عزت ڈھونڈنی تھی قناعت کے اندر, جو قاضی شریح کو لکھ کے بھیجا اور کہا کہ تمہیں عزت ڈھونڈنی تھی قناعت کے اندر, تم نے قناعت کی عزت دے دی اور مانگنے کی ذلت لے لی, یہ تم نے کیوں کیا؟ اب ہمیں فوراً ایک بات سمجھ میں آ گئی, امام فرما رہے ہیں کہ جو تم لوگ عزت کا معیار سمجھ رہے تھے وہ معیار صحیح نہیں ہے. اب اس سے ہمیں ایک بات سیکھنی چاہیے, باقی جو چیزوں میں ہم نے معیار سیکھے ہیں وہ وہی ہیں جو امیر المومنین کہتے ہیں. مثلا عزت سمجھ میں آئی, ہم عزت سمجھ رہے تھے زیادہ دولت, زیادہ شہرت, زیادہ طاقت. امام فرما رہے ہیں نہیں, عزت قناعت کے اندر ہوتی ہے, عزت قناعت کے اندر. آپ کو یاد ہے پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی جس میں چار پوائنٹس تھے اور چاروں کو لوگ غلط سمجھ رہے تھے, بڑی سواری, اچھی سواری, بڑا گھر, چراغ, لباس, تو چاروں کو لوگ غلط سمجھ رہے تھے. اور امام نے فرمایا کہ نہیں, اس سواری کا مطلب یہ ہے, گھر کا مطلب یہ ہے, لباس کا مطلب یہ ہے, چراغ کا مطلب یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, ہم غلطی مفاہیم میں کر رہے ہیں, کانسیپٹس میں غلطی کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں عزت تھی قناعت کے اندر, تم لوگ کثرت کے اندر سوچ رہے ہو. اور جو میں کل پرسوں آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کوثر کی اور تم جا رہے ہو تکاثر کی طرف. تکاثر کے لیے الحاکم التکاثر ہے, کوثر کے لیے انا آتیناک الکوثر, تمہیں کوثر پہ جانا ہے نہ کہ تکاثر کے اوپر. تو فرمایا تمہیں قناعت پہ جانا تھا نہ کہ طلب کے اوپر, لالچ کے اوپر. تم لالچ کے اوپر کہاں عزت ڈھونڈ پا رہے ہو؟ اب تصور کیجیے گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت سلام اللہ علیہ اجمعین ہمیں کن چیزوں میں مفاہیم دے رہے ہیں. ان کی زوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلي على محمد وآل محمد وعجل. تو اس کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے جملات دیکھتے ہیں، ان کی احادیث کو دیکھتے ہیں، اور ان احادیث کو دیکھتے ہوئے رابطوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رابطوں کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل پرسوں چند آیات کے ذریعے سے عرض کیا تھا کہ جیسے کیسے رابطہ بن رہا تھا ہوا و ہوس کی مخالفت میں اور ہدایت میں، اور ہوا و ہوس کی پیروی میں اور گمراہی میں رابطہ بن رہا تھا. تو ہمیں اس طریقے سے چند رابطوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ میں ایک خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ خطبہ نمبر 109 ہے جعفری صاحب کی ترتیب میں، اور 108 بنے گا مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں، ایک خطبہ کم، اور باقی آگے جاتے جاتے پھر ترتیب تبدیل ہو جائے گی. تو ابھی فی الحال جعفری صاحب کی ترتیب میں 109 اور مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں 108. خطبہ دیکھیے گا، خطبے میں امام نے ارشاد فرمایا، شروع سے میں تھوڑا سا کم کروں گا. امام نے مختلف چیزوں کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے رسول کے اوپر ایمان کیوں رکھا، اور کلمۃ الاخلاص کیا ہے، نماز کیوں قائم کرنے کو کہا، زکوٰۃ کیوں کہا، رمضان میں روزے کیوں فرمایا، اب یہاں تک پہنچا. پھر فرمایا وحج البیت، خداوند متعال نے حج البیت واعتمارہ، بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا عمرہ کیوں قرار دیا، فرمایا فإنهما ينفيان الفقر، یہ لوگوں سے غربت کو دور کرنے کے لیے. اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حج کریں گے ہی اس وقت جب ہم امیر ہوں گے. ہمارے تو یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے جب استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگا، اور عمرہ تو کوئی اگر پیسہ ہے ہی نہیں تو کرے گا ہی نہیں، کیوں کرے گا بھائی. اچھا، ہمیں ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ امام نے کیوں فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ نے رکھا ہے فقر کو دور کرنے کے لیے. یہ کون سا فقر ہے؟ یہ پیسے کا فقر ہے، عقل کا فقر ہے، دوستوں کا نہ ہونا ہے، قوم اور ملت سے جدائی کا فقر ہے، کون سا فقر ہے یہ؟ فرمایا حج و عمرہ کو خدا نے واجب کیا، فإنهما ينفعان الفقر. ترجمے میں فرمایا حج و عمرہ کہ یہ دونوں چیزیں فقیری کو دور کرتی ہیں. اس کے بعد ہے ویرخصان الذنب، اور یہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں. اچھا، جب انسانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں تو کون سی غربت دور ہوتی ہے؟ جب گناہ دھلتے ہیں تو مال بڑھتا ہے؟ نہیں، جب گناہ دھلتے ہیں تو نورانیت کی غربت دور ہو جاتی ہے، نہ مال کی غربت. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. گناہوں کے دھلنے سے مال بڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ گناہوں کے دھلنے سے ایک اور غربت کم ہوتی ہے. وہ غربت کس بات کی تھی؟ بصیرت نہیں تھی، اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آتا تھا. سمجھ میں آتا بھی تھا تو عمل میں نہیں آتا تھا. اگر حج و عمرہ صحیح کر لے انسان، امام فرمائے تمہاری غربت ختم ہو جائے گی، تمہاری نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں دین سمجھ میں بھی آئے گا، عمل میں بھی آئے گا. آپ کی خدمت میں یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی اللہ کے رسول کی، انا انفسکم مرہونۃ بعمالکم فکفوا انفسکم باستغفارکم، تمہارے نفس تمہارے گناہوں کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، تو تم اپنے نفوس کو استغفار کے ذریعے سے آزاد کرا لو. وظہورکم ثقیلۃن بأوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم، اور تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے، ان کو خفیف کر لو اپنے سجدوں کے لمبے ہونے سے. یہ فقر ختم ہو جائے گا. فرمایا حج البیت واعتمارہ، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یہ فقر کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیں گے. وصلۃ الرحم، صلہ رحم یہ کیا کرتا ہے؟ فإنها مثواۃ فانها مسبات فی المال ومنسعت فی الاجل. صدقہ دینا نہیں, صلہ رحم عزیزوں کے ساتھ احسان کرنا, اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور یہ موت کو ٹال دیتا ہے. اگر کوئی صلہ رحم کرے گا, مال میں زیادتی ہوگی موت کو ٹال دے گا. اچھا اب پھر میں دوبارہ پوچھوں گا, کس مال میں زیادتی ہوگی؟ سکوں میں, پیسے میں؟ صحیح ہے. اچھا ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر کوئی صلہ رحم کو اس مال کی زیادتی کے لیے کرے, خدا دے گا یا نہیں دے گا؟ دے دے گا. اس کے بعد, اس کے بعد کہے گا پولیس سرات کا جو سیدھا کونا ہے وہ بھول جاؤ, چونکہ تم نے صلہ رحم کیا تھا مال کے بڑھانے کے لیے, وہ میں نے دے دیا, وہ میں دے چکا ہوں. تم وہ ان لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو بس وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تم نے اس سے زیادہ کی کوشش کی ہوتی, ہم وہ دیتے. تم نے سکے بڑھانے کی بات کی, ہم نے سکے بڑھا دیے. پولیس رات کا سیدھے والا کونا اب بھول جاؤ, چونکہ تم اس کا اجر اجرت لے چکے ہو. تو بھائی میں اگر آخرت کو دیکھوں تو کیا ہوگا؟ یعنی مثلا میں یہ کہوں خدا ہے میں صلہ رحم کر رہا ہوں, دنیا ملے یا نہ ملے مجھے صلہ رحم کرنا ہے, اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم آخرت کی پرواہ کرو گے تو خدا دنیا کو حقیر کر کے تمہارے پاس لائے گا. اب میرے پاس دو راستے ہیں, میں صلہ رحم کروں سکے بڑھانے کے لیے تو سکے بڑھ جائیں گے, پولیس سرات کی خبر نہیں ہے پھر. لیکن اگر میں صلہ رحم کروں پولیس سرات سنبھالنے کے لیے تو خدا دنیا کو حقیر کر کے میرے پاس لے آئے گا. اچھا اب دنیا کو حقیر کر کے میرے پاس لائے گا, کوئی انسان کہے چلو میں تیز بن جاتا ہوں, میں آخرت کی ہی سوچتا ہوں, سکے بھی آئی جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ کیا فرشتے میری نیت کی اس کھوٹ کو پکڑیں گے؟ نہیں, وہ اتنے, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اتنے استاد ہیں کہ ابھی آدم پیدا ہوا نہیں تھا تو اس کی خون ریزی کو پکڑ لیا تھا. فرشتے کم نہیں ہیں, وہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں, تو انہوں نے ابھی آدم کھڑے نہیں ہوئے تھے پتہ لگا لیا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا, یہ فساد مچائے گا. تو میں جو نیتوں میں کھوٹ لے کر آؤں گا یہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلے گا, بہت اچھی طریقے سے پتہ چلے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کو حقیر کر کے تمہارے پاس لائے گا. اصل ممکن ہے دنیا میری نظروں میں اتنی حقیر ہو جائے کہ مجھے سکے مانگنے ہی نہ پڑے پھر, ممکن ہے ایسا ہو جائے. ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا بے نیازی سکے دے کے کرے گا؟ ممکن ہے سکوں سے بے نیاز کر دے. بے نیازی دو طرح سے ہوتی ہے, ایک سکے دے کے بے نیاز کرتا ہے, ایک سکوں سے بے نیاز کرتا ہے. اصل بے نیازی وہ ہے جو بغیر دیے کر دیتا ہے, اس لیے ابو ذر بے نیاز ہیں جبکہ ذر ہے ہی نہیں ان کے پاس, نظر نہ مال, اور وہ بے نیاز ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد اجل فرج. فانها مسبات فی المال, یہ تمہارے مال میں زیادتی کا سبب ہے. ومنسعت فی الاجل, موت کو ٹال دیتا ہے. گناہوں کی موت میں نہیں پھنسو گے, حادثاتی موت کے اندر نہیں پھنسو گے, تمہارا نفس قتل نہیں ہوگا, خواہشات کی زد میں نہیں آؤ گے اگر تم نے صلہ رحم ڈھنگ سے انجام دیا. اس کے بعد ایک راز ہے, اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک دو جملات امام نے ارشاد فرمائے, اور یہ بہت عجیب جملات ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ذرا سا ایک مقدمہ عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اچھا اب یہ جو جگہ کافی خالی ہے یہ اب چبھنے لگی ہے کہ بھئی یہ اتنی خالی کیوں ہے. اب آپ کیمرے کی پرواہ نہ کریں اور درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی. جزاکم اللہ خیرا, پروردگار آپ کو حفظ فرمائے. آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اٹھنا دوبارہ بیٹھنا بہت سخت ہوتا ہے, اور مجھے ان کی سختی کا بہت احساس ہوتا ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ اٹھیں اور دوبارہ بیٹھیں, جہاں بیٹھیں بیٹھے رہیں, چونکہ بعض لوگوں کے لیے واقعاً بار بار اٹھنا سخت ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ خدا نے متعال جسمانی اور روحانی طاقتوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے کلمات پڑھ رہے ہیں, ان کی مدد کے بغیر سمجھ کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کے کلام میں نورانیت ہے، وہ نورانیت ہم بغیر پاکیزگی کے نہیں سمجھ سکتے. سمجھ بھی لیں گے تو بھول جائیں گے، سمجھ بھی گئے اور حفظ بھی کیا تو عمل نہیں کر پائیں گے. ہمیں امیر مومنین کی نورانیت چاہیے. یہ پل صراط ان کی مدد کے بغیر نہیں گزرے گی، کوئی پل صراط نہیں گزار سکتا. امیر مومنین اور اولاد امیر المومنین نصرت فرمائیں گے تو گزرے گی، اس کے بغیر کوئی کہاں سے گزار سکتا. کہ خدا کے محکمہ عدل کے اندر، اس کی عدالت کے محکمے کے اندر، قضاوت کے اندر کوئی کامیاب نکلے گا؟ کون خدا کے عدل کا جواب دے گا؟ صرف ایک معاملہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس کے احسان کو طلب کریں. ربنا عاملنا بفضلک یا کریم، اے کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کر. ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اور اے رحیم اپنے عدل سے ہمارا معاملہ نہ کر. عدل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. ہمیں امیر مومنین کی نظر لطف چاہیے، ان کی اولاد طاہرہ کے لطف و کرم کے محتاج ہیں، اور سب سے بڑھ کر بی بی ام الائمہ کے محتاج ہیں. سلام اللہ علیہ، درود بھیجے محمد و آل. اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرج. خود ان کی محبت صراط مستقیم ہے، کیونکہ ان کی محبت پہ چلنا بھی آسان نہیں ہے. بلا شک و شبہ ان کی محبت کے ساتھ صراط مستقیم کو، جیسا کہ روایت فرماتی ہیں، بجلی کی تیزی سے لوگ گزار لیں گے، لیکن خود ان کی محبت صراط مستقیم ہے، وہ آسان نہیں ہے. اس محبت کا دعویٰ آسان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آخرت دعووں کی جگہ نہیں ہے، آخرت سبسٹنس کی جگہ ہے، آخرت حقائق کی جگہ ہے، نہ کہ دعوی کی. امام نے یہاں پہ ایک اصول ارشاد فرمایا ہے. ہم لوگ، میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہمیں قوانین چاہیے، قانون چاہیے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی امام نے فرمایا عزت کسے کہتے ہیں، ہمیں عزت چاہیے، تم یہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر آئے گی، یہ قانون ہے. ذکر کے بارے میں عرض ہوا آپ کی خدمت میں، ذکر کی تاثیر کیا ہے؟ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. حمد کے بارے میں بیان ہوا آپ کی خدمت میں، حمد اجمالا عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں ایک دو دن پہلے. اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہوں، جتنا بھی میں وقت گزارتا رہتا ہوں، میرے سامنے ہر روز کچھ فیصلے آتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی؟ زندگی میں تین چار بڑے فیصلے ہیں، باقی سب چھوٹے فیصلے. اپنے اوپر جب رکھ کے مثال دیتا ہوں تو اس طرح عرض کرتا ہوں کہ 84 میں، 1984 میں دینی طالب علم بنا، ایران جانے کا مجھے موقع ملا. اس وقت سے اب سمجھ لیجئے کہ 33 سال ہو گئے. ایک لمحے کو سوچیں، ایران نہ جاتا تو یہ 33 سال ایسے ہی تھے؟ نہیں. مثلا ایران نہ جاتا یہیں رہتا، ایران نہ جاتا دنیا کے کسی اور ملک میں چلا جاتا، ایران نہ جاتا کچھ اور کرتا. ایران تو ایران سے زیادہ قیمت نہیں ہے، یعنی دینی تعلیم کے لیے نہ جاتا، صحیح؟ کیا یہی ہوتا؟ نہیں. کیا نہج و بلاغہ ہاتھ میں ہوتی اس وقت؟ شاید نہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر اس وقت 33 سال پہلے وہ فیصلہ نہ کرتا تو زندگی کے بعد میں کتنے فیصلے تھے جو پھر یکسر مختلف ہو جاتے، صحیح؟ ایک فیصلے نے اب تک میری زندگی کے 33 سال بدل دیے. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، یہ گارنٹی ہے کہ وہ فیصلہ اور اس کے جیسے اہم فیصلے زندگی میں صحیح ہو رہے ہوں گے؟ اچھا فرض فرما لیجئے کہ اب 2017 ہے، میں نے 33 سال پہلے ایک فیصلہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا، اس وقت اگر ایک غلط فیصلہ کر بیٹھا، صحیح، اب میری زندگی میں جبران کرنے کے لیے، تب کمپنسیٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے کیا؟ نہیں ہے، اب کچھ ٹائم نہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا آپ اور میں فوراً جواب میں کہیں گے کہ بھائی اپنی عقل کو استعمال کرے، کیلکولیشن صحیح کرے، تھوڑا لوگوں سے ایڈوائس لے لے، پھر فیصلہ کر دے. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے فیصلے سارے صحیح ہوتے ہیں؟ اصل بہت ساری چیزیں فیصلوں پر ایسی اثر انداز ہوتی ہیں جن کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں. آج میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں کسی بیماری کی وجہ سے, وہ اب ڈاکٹر اہل نہ ہو, ظاہراً اہل تھا, واقعاً اہل نہیں تھا, میں نے ایک فیصلہ کیا, اس میں میری کوئی غلطی ہے؟ میں نے دیکھا ڈگری ہے, ڈگری ہے, لوگ مانتے ہیں, لوگ بھی مانتے ہیں, ایڈوائس اس کے لیے تھی, ایڈوائس بھی اسی کے لیے تھی, میں چلا گیا, نہیں معلوم, نہ اہل تھا. میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, لوگوں سے ایڈوائس دی, اپنے عقل کے اوپر عمل کیا, جن پیرامیٹرز کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے تھے کر دیے, غلط نکلا. ایسی غلطیوں سے کیسے بچوں؟ امام نے ارشاد فرمایا, فرمایا تم بچ سکتے ہو. کیسے بچیں؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا امام نے, فرمایا صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا پل صراط, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک پتا تھا, بعد میں پتا چلا کہ نہیں پتا تھا. صراط مستقیم تھوڑی دیر پہلے پتا تھا, بعد میں پتا چلا نہیں پتا تھا. صدقہ ابھی پتا ہے کہ پتا ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری دنیا میں مسجد کو, مدرسے کو, غریبوں کو پیسہ دینا صدقہ ہے ہماری دنیا کے اندر. اچھا نماز پڑھنا بھی صدقہ ہوتا ہے؟ ہاں ایک سینس میں کار خیر ہے, اچھا کام ہے, صدق نیت سے کیا گیا ہر وہ کام جو خدا کے لیے ہو صدقہ ہے. صدق نیت کے ساتھ کیا گیا ہر وہ کام جو خدا کے لیے ہو صدقہ ہے. آپ یہاں تشریف لائے مجلس میں, نیت یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ متصل رہنا چاہتے ہیں, سید الشہداء کے غم میں عزم منعقد کرنا چاہتے ہیں, مولا امیر المومنین کے فرمائشات اور بیانات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کام صدق نیت سے کر رہے ہیں. بالکل کام اچھا ہے, کام اچھا ہے, خدا کے لیے کر رہے ہیں, خدا کے لیے کر رہے ہیں, یہ صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. اچھا اب صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ اچھا عمل ہوتا ہے جس کی تاثیر چلتی رہتی ہے, صحیح ہے؟ اچھا یہ جو میں نے چند روپے دیے لوگوں کو, یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے؟ کتنی دیر چلے گی؟ آپ تصور کیجیے گا صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں. اب ایک دو مسئلے ہیں, میں اس کو زیادہ پیچیدگی میں نہ ڈالوں. صدقہ ہو گیا, اب دو امام نے فرمایا صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو انسان چھپا کے دیتا ہے, ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جس کے لیے کہیں نہ کہیں بتانا پڑ جاتا ہے. خود بتائے خرابی ہے, خود بتائے. مثلا وہ کہے اعلان کرو کہ میں نے مسجد کو اتنے ہزار روپے دیے, صحیح, یہ تو نیٹ ریاکاری ہے, اس کو تو بھول جاؤ, یہ تم نے اپنے لیے کیا, اس کا اجر تمہیں دنیا ہی میں تمہارے لیے مل جائے گا. وہ یہ کیا ہوگا, وہ تمہارے جیسے چار لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, کوئی کام اچھا ہو رہا ہے, مجھے کرنا ہے اور بتا کے کرنا ہے. کیسے؟ اگر میں اپنے لیے حسن ظن کا قائل ہو جاؤں تو جیسے جو میں کر رہا ہوں, اب میں آپ کے سامنے پردے میں بیٹھ کر مجلس نہیں پڑھ سکتا, مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, صحیح ہے؟ اس کو میں اچھے کام کو خدا کے لیے کر رہا ہوں اچھی نیت سے, صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ صدقہ ہے. بتا کے کر رہا ہوں یا چھپا کے کر رہا ہوں؟ بتا کے کرنے پہ مجبور ہوں, چھپا کے کر کے ہو ہی نہیں سکے گا. اس کا علیحدہ ثواب ہے, اس کا علیحدہ اثر ہے. اب ایک صدقہ ہے جس کو چھپا کے کرنا ممکن ہے, صحیح ہے, اس کا کچھ اور اثر ہے. امام فرما رہے ہاں اس کا کچھ اور اثر ہے. بس صدقہ وہ جو کچھ ایسا ہوتا ہے جو بتا کے کرنا ہوتا ہے, نہ وہ کہ جو چھپا کے کرنا تھا میں نے بتا دیا, وہ تو ریاکاری ہے, پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اس کا. آپ کو ڈونیشن دینا تھا مثال کے طور پر, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اعلان کراتے کہ میں نے کیا, آپ نے اعلان کروایا. جو چھپا کے کر سکتے تھے اس کا اعلان کروا دیا, اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, یہ اللہ کی راہ میں نہیں تھا, یہ آپ کی اپنی راہ میں ہو گیا. اب وہ کچھ ایسے اچھے کام ہیں جن میں چھپانا ممکن نہیں ہے. آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے, چھپ کے پڑھ سکتے ہیں جماعت سے نماز؟ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جماعت میں پڑھنی ہے، جماعت میں پڑھو گے تو دو بندے دیکھیں گے کہ تم جماعت سے پڑھ رہے ہو، یہ اچھا کام ہے جو چھپا کے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے حج کرنا ہے، چھپا کے ہو جائے گا؟ کہاں سے چھپا کے حج کریں گے؟ بیت اللہ کے لیے جائیں گے آپ، سب سفر کریں گے، سب کو نظر آ جائے گا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، زیارت پہ جائیں گے آپ انشاءاللہ ابھی۔ تو یہ سب یہ وہ اچھے کام ہیں جو چھپا کے نہیں کیے جا سکتے ہیں، ان کو تو دکھا کھول کے ہی کرنا پڑے گا، اس کا اپنا اثر ہے۔ کچھ کام ہیں جو چھپا کے کیے جا سکتے ہیں، ان کو ان کا اپنا اثر ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا امام نے کیا فرمایا، فرمایا وصدقۃ السر، اور مخفیانہ صدقہ دینا، یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ فإنها تکفر الخطیئہ، یہ تمہارے گناہوں کیا کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ ایک ترجمہ ہو گیا، میں ان کے ترجمے کو زیادہ پسند نہیں کرتا آپ کو، میں آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ مجھے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ زیادہ پسند آتا ہے، ان کا ترجمہ بہت سادہ ہے، تکفر الخطیئہ، انہوں نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ خطیئہ یعنی گناہ، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تمہاری خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں، یہ تمہاری غلطیاں ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم زندگی میں صحیح فیصلے کرنے لگتے ہو۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کسی انسان کو یہ پناہ مل جائے کہ اس کے فیصلے صحیح ہو رہے ہوں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ امام فرما رہے ہیں یہ جو مخفیانہ صدقہ ہے وہ تمہیں یہ دے سکتا ہے، وَالصَّدَقَةُ السِّرُّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّدَقَةُ الْعَلَانِيَةَ، اور کھلے عام صدقہ دینا یہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السَّوْءِ، یہ تمہیں بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کے یہاں بری موت کسے کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ، اس کو عربی میں موت الفجعہ تعبیر کرتے ہیں، حادثاتی موت، اسے بری موت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں حادثاتی موت۔ بری موت کسے کہتے ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں، بری موت یہ ہے جس کو لینے کو انسان تیار نہیں تھا، کم سے کم بری موت یہ ہے۔ میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، مرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مجھ سے پوچھے مرنا چاہتے ہو تو میں کہوں گا ابھی نہیں، موت آ گئی۔ یہ میتت السو کی کم سے کم تعبیر ہے، یہ مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب میتت السو کی بری قسمیں اور کیا ہوں گی؟ او ہو، پھر تو آپ جانتے ہی ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسے کسی گناہ میں موت آ جائے جس میں اب اسی میں حشر ہوگا، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ کم سے کم میتت السو یہ ہے کہ انسان تیار نہیں ہے۔ امام فرمانے تم صدقہ دو اللہ کی راہ میں، چھپا کے دو گے، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو ختم کرے گا، کھل کے بھی دو گے، اعلانیہ بھی دو گے، ریاکاری کر کے۔ میں تین چار دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اعلانیہ صدقہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری گناہ ہوتا ہے، جس چیز کا اعلان نہیں ہونا چاہیے اس کا اعلان کرنا، یہ صدقہ اعلانیہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے ہی نہیں اصلاً۔ صدقہ اعلانیہ کا مطلب وہ اچھے کام ہے جن کو سوائے دکھا کے کرنے کے، سوائے سب کے سامنے کرنے کے کچھ راستہ ہی نہیں تھا۔ امام فرمایا تم صدقہ اعلانیہ کرو، یہ تمہاری بری موت سے تمہیں بچا لے گا۔ صحیح، یہ وہ تعلقات ہیں جو ہمیں صرف اہل بیت بتا سکتے ہیں، یہ صرف ہمیں یہیں سے پتہ چل سکتا۔ اب میں آخر میں چند جملے آپ کی خدمت میں امام کی ایک نصیحت سے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ یہ خطبہ ایک نمبر 109 تھا، یہ تھوڑا سا اور خطبہ، اس کے اندر جملے کافی زیادہ ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف تین چار جملے عرض کیے ہیں، چند جملات ایک اور خطبے سے عرض کرتا ہوں، اس کے اندر امام کی نصیحت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خطبہ نمبر 194، ایک دفعہ پھر مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ اب وہ خطبے نہ پڑھوں جو دنیا کے بارے میں ہیں، پھر جتنا ڈھونڈتا ہوں پھر دیکھتا ہوں بار بار وہ خطبے نکلتے ہیں انتہائی خوبصورت جو پھر دنیا کے بارے میں ہیں، پھر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایک خطبہ پھر اسی میں سے نکال لوں جو دنیا کے بارے میں ہے. کل میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان خطبات پہ توجہ دوں کہ جو معاشرتی احکام کے بارے میں، سوسائٹی میں کیسے کام کرنا چاہیے، دوستی، حکام کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے، ظلم، عدل، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق نصیب فرمائے گا. اس وقت خطبہ نمبر 194 ہے، جعفری صاحب کی ترتیب میں، رئیس احمد جعفری صاحب. رئیس احمد جعفری صاحب کے جو مؤلفین کی فہرست ہے اس میں سب سے نیچے ایک ہیں مرتضیٰ حسین صدر الافاضل، صرف فاضل لکھا ہے، یہ لکھنؤ کا لقب ہوتا تھا صدر الافاضل نام کر کے، مرتضیٰ حسین صاحب صدر الافاضل، بہت قابل آدمی تھے. 1987 میں انتقال ہوا تھا ان کا. 1984-85 میں مجھے ایک دفعہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، بلکہ کئی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا تھا. بہت نفیس انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے، مجتہد آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، قطعاً میرے حساب سے پڑھے لکھوں میں تھے. اور مرتضیٰ حسین صاحب صدر الافاضل کا کام ادبی کام بھی تھا، ان کی ادبیات بہت قوی تھی، اردو ادبیات میں بھی ماہر تھے، نسیم اللغات جو ڈکشنری ہے اس کے بھی کو رائٹرز میں سے تھے وہ، اور ان کا کام بہت نفیس تھا. اور عجیب بات تھی کہ جو آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں ان کی طرح قدیم قوموں کی رائٹنگز پڑھ سکتے تھے، آرکیالوجسٹ کی طرح قدیم قوموں کی رائٹنگز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کچھ رسالے لے گیا تھا نیشنل جغرافک کے، تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، میرے خیال میں 1985 کی بات ہے شاید، تو وہ کہیں ایک نکال کر پیرو اور انکا سویلائزیشن کے اوپر کوئی آرٹیکل تھا اس کو پڑھ رہے تھے، اور تصویریں اس کے اندر کچھ جو ریونس تھے، کھنڈرات تھے، ان کی لگی ہوئی تھیں، تو نزدیک کر کے دیکھ کے پڑھ رہے تھے. تو وہاں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کہنے گے مولانا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تصویریں دیکھ رہا ہوں. تو وہ ان کو نہیں جانتے تھے، تو وہ سمجھے مولانا کو انگلش نہیں آتی، تصویریں دیکھ رہے ہیں. تو کہنے گے اچھا تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے گے ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ لکھا کیا ہے. تو پھر ذرا وہ سنبھلے کہ نہیں بھائی یہ انگلش سے گزرے ہوئے ہیں، آگے کی بات ہے. یہ قابل آدمی تھے، پر ان کا کام بہت وزین تھا. اسی طریقے سے ہمارے پاس مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام ہو، ان کا کام وزین کام ہے. اسی طریقے سے علامہ ذیشان در جوادی صاحب علی اللہ مقام ہو، اسی طریقے سے علامہ نقن صاحب، اسی طریقے سے مولانا صفدر حسین نجفی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لکھنے میں بہت کام کیا، لکھائی میں. اور بھی نام ہیں، بڑے نام ہیں، بر صغیر اتنا فقیر بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، اتنا فقیر نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف علم ایران عراق میں ہے، باقی خدا نے باقی ساری قوموں کو نعوذ باللہ جاہل خلق کر دیا، ایسا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے. بر صغیر بڑے لوگوں کی جگہ رہی ہے، ہمیں کم قدر ہے، کم قدر. میں نہیں کہہ رہا بے قدر ہیں، نہیں ہے قدر. ہم لوگوں کا قدر کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ بقول ایک صاحب کے کہ جس کو تم علامہ کہہ رہے ہو اتنا جاہل میں ہوں نہیں، اور جو واقعی علامہ ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھا میں نہیں ہوں. تو ہم لوگوں کا یہ عالم ہے، تو ہم لوگوں کے ساتھ بہرحال چل رہا ہے. لیکن بہرحال ان تمام بزرگان دین جنہوں نے اہل بیت کے مکتب کی خدمت کی، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کراچی کے بھی علماء، واقعا میں پھر لسٹ بہت طولانی ہو جائے گی، واقعا لسٹ طولانی ہو. سید محمد دہلوی کو نہیں بھلا سکتے، سید محمد دہلوی صاحب کا کام بہت زبردست کام تھا. متعدد علماء جن کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے پھر یہ لسٹ لمبی ہو جائے گی. سب کی ارواح کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فر. امام نے اس خطبے میں دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس میں نصیحت بہت بہت اچھی، دل کو جسے کہتے ہیں بیان کرنے والی نصیحت. ہر امام کی نصیحت اچھی ہے، لیکن چونکہ ہم نے آج مثال کے طور پہ اس خطبے پہ توجہ دی، اس لیے زیادہ اثر لگ رہا ہے کہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اس پہ جو ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اس پہ بڑا خوبصورت ترجمے میں عنوان دیا ہے، اس خطبے کا عنوان دیا ہے کچھ تو عمل کرو. بڑا عجیب عنوان دیا، کچھ تو عمل کرو، عجیب ہے. ایوہ الناس انما الدنیا دار مجازن والآخرت دار قرار. اے لوگوں، یہ دنیا صرف گزرنے کی جگہ ہے، اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ مجاز ہے, یہ صرف پیسیج ہے, یہ تمہارے لیے منزل نہیں ہے. دنیا منزل نہیں ہے, دنیا گزرگاہ ہے. قرار منزل آخرت ہے, آخرت منزل ہے. یا ایوہ الناس, ایوہ الناس میں خوبی ہے, امام متقین کو صرف ارشاد نہیں فرما رہے, ایوہ الناس تمام انسانیت کو خطاب ہے, سب کے لیے. ایوہ الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم. ممر کہتے ہیں راستے کو, مقر کہتے ہیں رکنے کی جگہ کو. فرما رہے ہیں ممر سے, گزرنے کی جگہ سے مقر کے لیے کچھ لے کر جاؤ. یہاں سے گزر جاؤ گے, یہاں سے کچھ لے کر جاؤ, کہاں کے لیے؟ جہاں پہ رکنا ہے. یہاں پہ سب کچھ مت بناؤ, یہ تمہارے لیے ممر ہے, گزرنے کی جگہ ہے. خذو یہاں سے اٹھاؤ, فخذو ممک ممرکم لمقرکم ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. اس کے نزدیک پردے چاک مت کرو جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے, اس کے سامنے پردے چاک مت کرو جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے. اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے, اس پردے کی حفاظت کرو. عجیب جملہ ارشاد فرمایا, ولا تحتکو استارکم, اپنے ان پردوں کو چاک مت کرو جو اس نے دیے ہیں, جو تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے. وہ اخرجو من الدنیا قلوبکم, اس خطبے کا پیک اس جملے پر آ رہا ہے. وہ اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم, اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارے بدن نکال دیے جائیں, اپنے دلوں کو دنیا سے نکال دو. اللہ اکبر, کیا تعبیر ارشاد فرمائی مولانا. وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ, اپنے دلوں کو دنیا سے نکال لو. مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ, اس سے پہلے کہ یہاں سے تمہارے بدنوں کو نکال دیا جائے. فَفِيهَا اخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ, اس میں تم آزمائے جاتے ہو, خلق کہیں اور کے لیے کیے گئے ہو. اس میں تم آزمائے جاتے ہو, خلق کہیں اور کے لیے کیے گئے ہو. یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو, یہاں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہ تمہارا ایگزامینیشن ہال ہے, اس سے زیادہ اس پہ محنت مت کرو. ففیہ اختبرتم, اس میں تم امتحان میں ڈالے گئے ہو. ان المرء اذا ہلک قول الناس ما ترک وقالت الملائک ما قدم, جب کوئی مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا, فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. اللہ اکبر, یہاں سے اپنے بدن نکال لو, قلوب نکال لو, اس سے پہلے کہ تمہارے بدن نکالے جائیں. اس میں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو, نہ ٹھہرنے کے لیے, کہیں اور ٹھہرنا ہے تم. جب تم یہاں سے جاتے ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا, فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. للہ آباؤکم, تمہیں تمہارے اجداد کی قسم. بہت عجیب فرمایا, للہ آباؤکم. عرب اپنے آبا و اجداد پہ بہت فخر کرتے تھے نا, تو امام نے کہا تمہیں تمہارے اجداد کی قسم. فقدموا بعضا یکم لکم قرضا ولا تخلفوا کلا فیکونوا علیکم کلا. فرمایا تمہیں تمہارے اجداد کی قسم, کچھ چیزیں بھیج دو جو تمہیں قرض کی طرح واپس مل جائیں گی. سب کچھ یہاں چھوڑ کے مت جاؤ جو تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی. کچھ چیزیں بھیج دو, یہ تمہیں قرض کی طرح مل جائیں گی. قرض کون لے گا تم سے؟ خدا. وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ امام فرما رہے ہیں کچھ چیزیں قرض میں دے دو خدا کو جو تمہیں واپس مل جائیں گی، اور سب کچھ یہاں چھوڑ کے مت جاؤ جو تمہارے لیے وبال بن جائیں گی، مت چھوڑ کے جاؤ، یہاں پہ وبال بن جائیں گی تمہارے لیے. کیا بلیغ نصیحت ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیے گا. خطبہ نمبر 194 اس ترتیب میں، 201 مفتی جعفر حسین صاحب، یہ کشف کیا ہمارے لیے، یہ امام نے کشف کیا ہمارے لیے، ورنہ ہم کہاں جان سکتے تھے ان باتوں کو. اور الحمدللہ جب وہ کشف فرماتے تھے تو ان کے ماننے والوں کی بصیرت اتنی بڑھ جاتی تھی، انہیں کچھ مشکل نہیں ہوتی تھی، دنیا تنگ نہیں کرتی تھی، دنیا کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرتے تھے، دنیا سے زیادہ راہ اٹھانے میں بیتاب تھے، کوئی چیز انہیں راستے سے ہٹاتی نہیں تھی، مرنے کے لیے مشتاق تھے. بلکہ مقابلہ اس پہ نہیں تھا کہ کون مرے گا، مقابلہ اس پہ تھا کہ کون پہلے مرے گا، مقابلہ اس پہ بھی نہیں تھا کہ کون پہلے مرے گا، مقابلہ اس میں تھا کون سب سے سختی سے مرے گا، اس میں مقابلہ تھا. مقابلہ اس میں نہیں تھا کہ کس کو چند شمشیریں لگیں گی اور وہ جلدی مر جائے گا، اس میں مقابلہ نہیں تھا. یہ آسان والا کام تھا، یہ ہر کوئی کرتا تھا ان میں سے، چند شمشیریں لگیں اور گر جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. نہیں، مقابلہ اس میں تھا کون سخت موت برداشت کرے گا، کون موت کی سختی جھیلے گا. اور ایک اصول تھا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، گرچہ ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، لیکن اصول تھا، جو زیادہ عشق رکھے گا وہ زیادہ سختی اٹھائے گا. عشق کی قیمت سختی سے دینی تھی، عشق کی قیمت سختی سے دینی تھی. کسی نے میسم تمار بننا ہے تو سولی پہ چڑھنا ہے، یہ تو قیمت دینی پڑے گی. کسی نے میسم تمار بننا ہے تو سولی پہ چڑھنا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے مثلاً ہم واقع کربلا کو دیکھیں تو عزیزو یہ ایک بہت عجیب معاملہ لگتا ہے، سب جو قربانیاں دے رہے تھے سید الشہداء کے ساتھ کھڑے تھے، سب سید الشہداء کے ساتھ کھڑے تھے. مشکل ہوتی تھی، سید الشہداء کی پناہ لیتے تھے. ایک سید الشہداء کا عاشق تھا جو سید الشہداء سے بہت پہلے، سید الشہداء سے بہت دور، اور سید الشہداء کے انداز میں شہید ہوا ہے. سید الشہداء سے بہت پہلے، سید الشہداء سے بہت دور، سید الشہداء کے انداز میں شہید ہوا، اور یہ غریب الوطن مسلم بن عقیل ہے. یہ غریب الوطن مسلم بن عقیل. اگر غربت ساتھی نہ ہونا ہے تو مسلم سے زیادہ غریب الوطن کوئی نہیں تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا، ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا. اور مسلم بن عقیل اپنے عشق میں وہ تمام چیزیں برداشت کر رہے تھے جو سید الشہداء نے اٹھانی تھیں. لہذا اگر سید الشہداء نے غریب الوطن ہونا تھا، مسلم بن عقیل اس کوفہ کے اندر غریب الوطن ہو گئے. ایسے غریب الوطن ہوئے، توعہ کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے، وہ مومنہ نکلی اور اس نے کہا کہ تم شکل سے شریف حسب نسب کے معلوم ہوتے ہو، کہیں اور چلے جاؤ. عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس شہر کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں رک گیا، تھوڑی دیر رکے، پھر دوبارہ وہ عورت باہر آئی، توعہ مومنہ. اس نے کہا تم ابھی تک گئے نہیں. کہا میں غریب الوطن ہوں، مجھے بلا کر چھوڑ دیا لوگوں نے. جیسے ہی سنا، کہا تم کہیں مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ مسلم بن عقیل کی غربت اس درجے پر آ گئی تھی کہ پردوں میں بیٹھی عورتیں بھی جانتی تھیں کہ آج مسلم بن عقیل غریب ہے. لیکن یہ مومنہ تھیں. کہا میرے گھر کے اندر آؤ، گھر کے اندر آؤ، میں بہت مختصر کروں گا نا، آپ کے وقت نہیں ہے. بس ایک موقع کے اوپر جب دشمن کی آواز سنی تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ توعہ میرا سامان حرب لاؤ، مجھے دشمنوں سے لڑنا ہے. کہا مولا آپ اکیلے ہیں, یہ بہت سارے آ رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے آپ لڑائی نہ کر پائیں گے, آپ میرے گھر میں رک جائیے, میرے گھر کو قلعہ بنائیے, ہم دروازہ بند کر لیں گے, آپ مقابلہ کیجیے گا. فرمایا توبہ, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں مارا جاؤں اور غریب اجنبی لوگ تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائیں, میں قبول نہیں کروں گا. آئی جو پرسوں ترسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مصائب کے کچھ حصے ایسے ہیں جو مخصوص ہیں سید سجاد کے لیے, کوئی برداشت نہیں کر پا سکتا. فرمایا میں قبول نہیں کروں گا کہ اجنبی تیرے گھر میں گھسیں. اب کوئی شام غریبہ کو کیسے پڑھے مسلم بن عقیل کے سامنے. ایک موقع آیا جب دشمنوں نے گھیرے میں لے لیا اور مسلم بن عقیل کے گویا ہونٹ قطع ہوئے, اس میں خون جاری ہوا. مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی دو. پھر انہوں نے گرفتار کر لیا تھا, مسلم بن عقیل نے پانی مانگا, ایک پیالے میں پانی لایا گیا. مسلم بن عقیل نے پانی پینے کا ارادہ کیا لیکن اس میں خون چلا گیا, دوبارہ لایا گیا, دوبارہ خون گیا, تیسری دفعہ لایا تو روک لیا اور کہا مجھے اب پانی نہیں چاہیے. پوچھا کیوں نہیں چاہیے, کہا یہ جو بار بار پانی اس طرح ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے حسین پیاسے شہید ہوں گے, خدا نہیں چاہتا میں پانی پیوں, میں اپنے امام کی پیاس پہ برداشت کروں گا, میں صبر کروں گا اپنے امام کی پیاس کو. یہ دو مرحلے ہو گئے, غریب الوطن, غریب الوطن عزت کا پیکر, عزت کا پیکر, پیاسا شہید, پیاسا شہید. ایزو اب تیسرا, دار الامارہ سے نیچے گرایا گیا, نیچے گرایا گیا, گردن میں رسی باندھ کر لاش کو کوفے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا. عشق کا ایک اور مرحلہ طے ہوا, ان کا لاشا پامال, ان کا بھی لاشا پامال, عشق کے مرحلے طے ہو گئے. اب ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں صرف امام ہوتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا وہاں پر, وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے یتیم بچی کے تماچے. جب مسلم بن عقیل شہید ہوئے, سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا, گود میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, ایک روایت کے مطابق گوشوارے لٹکائے. بچی نے کہا آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو پیار کرتا ہے, کیا میرا باپ مر گیا ہے؟ میرے مولا آپ کی یتیم بچیاں بھی دیکھیں گی, پھر وہ کہیں گی کہ مسلم بن عقیل کی بچی یتیم ہوئی تو سر پہ ہاتھ پھیرے تھے اور ہمیں تماشے لگے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون ما تمه الصيد.